بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 اکتوبر 2009 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مادہ پرستی آج کے دور کا شرک کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا إلى قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. اس ترجمے میں آپ کو یاد ہوگا کہ دجالی فتنے کے حوالے سے اس کے ایک پہلو پر میں نے گفتگو کی تھی کہ دجالی فتنے میں جو فتنے کی بڑی اشیاء ہوں گی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جھوٹ اور فریب کو حقیقت کے روپ میں پیش کرنا ہے. کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, حقیقت کچھ ہے, اسے کسی اور شکل میں اتنے مؤثر انداز سے پیش کرنا کہ انسان سمجھے کہ اصل حق یہ ہے. یہ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے اس کام کو بروئے کار لایا جاتا ہے. دجل کہتے ہیں فریب. ایک اعتبار سے یہ ہماری پوری زندگی ہی دھوکا ہے, فریب ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے, وہ تو آخرت کی ہے. تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان, غرور, دھوکا. اس کی بھی جو اصل حقیقت ہے اس تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں کہ یہ حقیقت اس کی ہے کیا. ہاں قرآن نے بتایا کہ اس کی حقیقت, عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہی اصل زندگی ہے اور جو ہمیں صلاحیتیں دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے, جو ذہانت دی گئی, جو سمجھ, فراست, اشرف المخلوقات بنایا, تو شاید اس کا مصرف یہ ہے, اس کا استعمال یہ ہے کہ خوب دنیا بناؤ, دنیا کماؤ, دنیا کی دوڑ میں آگے نکلو. اس لیے کہ چونکہ اس کے بعد کی زندگی ہم میں سے کسی نے دیکھی نہیں ہے, لہذا اس پر یقین کسی کو نہیں ہے کہ آخرت ہونی ہے نہیں. یہ اس پر یقین ہے, یہ تو ہے نا, یہ دنیا ہے, یہاں کے مسائل ہیں, یہاں کی عیش ہے, یہاں کی لذتیں ہیں, یہاں کی مال و دولت ہے, یہاں کی رنگا رنگی ہے, یہ ساری چیزیں, یہ تو حقیقت ہے. جبکہ آخرت اب تو آرام سے گزرتی ہے, آخرت کی خبر خدا جانے. دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے؟ احادیث میں اگر آپ پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی, ذہن سازی کی تھی, کہ دنیا کی حقیقت, دنیا کی اہمیت ان کے نزدیک بالکل کچھ نہیں رہ گئی تھی. اصل ویلیویبل شے آخرت, اصل زندگی آخرت کی. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, کوئی عیش کوئی حیثیت زندگی نہیں ہے سوائے آخرت کی. کیسے تربیت کی؟ آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں مدینہ سے باہر, جیسے کہ ہر آبادی کے باہر ہوتا ہے کچھ گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں, کچرا ہوتا ہے, تو وہیں پر ایک ڈھیر کے اوپر بکری کے مرے ہوئے بچے کی ایک سڑی ہوئی لاش پڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کو 2 درہم کے عوض خریدے اس بکری کے بچے کو؟ ظاہر بات ہے یہ تو تعلیم کے لیے تھا نا. صحابہ نے کہا کیسے ممکن ہے اس کے لیے کوئی 1 ٹکا بھی صرف کرے, اس سے تو انسان ویسے دور بھاگے گا. فرمایا دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی کم تر. کہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت 1 مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ دیتا. یہاں کی جو زیب و زینت, مال و دولت, جو نعمتیں ہیں اللہ کی نگاہ میں 1 مچھر سے کے پر سے بھی کم, آخرت کے مقابلے میں جو وہاں کی نعمتیں ہیں, جو وہ زندگی ہے. اللہ کو تو وہ بھی معلوم ہے نا, وہ تو اس نے خود تیار کی ہے, ہم نے نہیں دیکھی اور ہم ماننے کو تیار بھی نہیں ہیں. کسی نے آ کر خبر نہیں دی, کیسے مان لیں؟ دل جو ہے اس پر, اس کا یقین نہیں آتا. ایک قول نقل کیا اللہ نے مشرکین کا, ان نظن الا ظنن. ہاں قرآن بار بار کہہ رہا ہے آخرت کی بات کر رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم یہ کھا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ دن آئے گا, کچھ گمان سا تو ہوتا ہے. وما نحن بمستيقنین, ہمیں یقین نہیں آتا اس پر کہ ہو گیا. تو دنیا کی زندگی خود بھی ایک حجاب ہے اصل حقیقت کے درمیان. اس حجاب کا مزید حجاب ہو جانا دجالی فتنہ ہے. جب حقائق کو اس انداز سے پیش کیا جائے گا, اتنی کنونسنگ انداز میں, مؤثر انداز میں, اس کو فریب کی شکل دے دی جائے گی, اصل حقیقتیں چھپا لی جائیں گی, دجلی دجلی, دھوکہ ہی دھوکہ ہے. میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ, جس کی سب سے بڑی مثال اس دور میں, دور حاضر میں 9/11 کا واقعہ. مجھے ایک صاحب کی ای میل وصول ہوئی ہے, میں ان کو نہیں جانتا, انہوں نے کہیں میرا خطبہ نیٹ کے اوپر پڑھا سنا تھا پچھلے جمعے کا, تو انہوں نے تائید کی کہ آپ نے جو باتیں کہیں ہیں بالکل صحیح ہیں, یہ حقائق کھل چکے ہیں. ڈراما جھوٹ, ڈرامہ رچایا گیا اور پھر سارا الزام ایک دم, پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اشارے کر رہا ہے افغانستان کی طرف. ثبوت کہاں ہے؟ اور ساری دنیا کا سارا غضب غصہ مسلمانوں پر, طالبان پر, اسامہ بن لادن پر, القاعدہ پر, جن کا کسی نے پہلے نام ہی نہیں سنا تھا کہ القاعدہ بھی کوئی ہے. یہ پروپیگنڈا. انہوں نے اس کے ایک شے اور بھی بھیجی ہے, یہ چیز میرے علم میں پہلے تھی, اس دن بیان ہونے سے رہ گئی تھی. ایک گلی پیچھے جہاں ٹوئن ٹاورز ہیں, بلڈنگ نمبر 7, وہ بھی تقریباً 50 منزلہ بلڈنگ ہے, ہائی رائز بلڈنگ, اسی دن وہ بھی گری ہے, اس کے ساتھ کوئی جہاز نہیں ٹکرایا, وہ بھی اسی فیشن سے گری ہے کہ ساری بلڈنگ اندر کولیپس ہو گئی. جیسے کہ ہائی رائز بلڈنگ کو گرانے کے لیے خاص طریقے سے ایکسپلوسو فٹ کیے جاتے ہیں بلڈنگز کے, تاکہ آس پاس ملبہ نہ پھیلے, سارا اس کے اندر آئے. خاص ٹیکنیک ہے, سائنس ہے پوری اپنی جگہ, کہ کیسے اس کو گرانا ہے. پرانی ہو گئی ہے, بوسیدہ ہو گئی ہے, اس کو ختم کر کے نئی بلڈنگ بنانی ہے, کیسے گرائیں گے؟ 47, یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے کہ بلڈنگ نمبر 7 اسی روز, اس کے ساتھ کوئی جہاز نہیں ٹکرایا تھا, وہ بھی اسی فیشن سے گری ہے, وہ بھی اسی اور اس کو جو ہے پہلے ویکیٹ کرایا گیا, جیسے کہ ویکیٹ کرایا جاتا تھا کہ جب کسی بلڈنگ کو گرانا ہو, فائر مین آتا ہے, وہ بتاتا ہے بھائی نکلی ہے, خالی کرنی ہے. اور عام تاثر یہ دے دیا گیا کہ اگر وہ بھی گری ہے تو انہی کی وجہ سے گری. اول تو اس کا ذکر ہی پریس سے غائب کر دیا گیا کہ وہ بھی تو گری تھی, وہ اسی فیشن سے گری ہے, اس کا کیا ہوا تھا؟ سیم فیشن جو ہے وہ اس کا ہے، نائن یہ جو ٹوئن ٹاورز کی کتنے کا، پوری بلڈنگ جو ہے ایک دم نیچے آئی ہے ساری کی ساری، جبکہ وہ ممکن ہی نہیں تھا. اگر جہاز کے ٹکرانے سے اور اس کا فیول جو ہے برن ہونے سے آگ لگی ہے، تو آگ لگی تو ایک منزل تباہ ہوئی، اس کا ملبہ دوسری پہ آیا، دوسری کا تیسری پہ آیا، تیسری کا چوتھی پہ، وہ ٹائم لگتا ہے، ایک سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آتی ہے، ممکن ہی نہیں. تو یہ سارے حقائق جو ہیں اب وہ وہاں پر بھی عام ہیں کہ اتنا بڑا ڈرامہ تھا. لیکن آپ نے دیکھا میڈیا کی قوت سے پوری امت مسلمہ بھی یہ باور کرنے کو تیار ہو گئی، ہاں یہ تو بڑا جرم ہے، یہ تو طالبان نے بڑا جرم کیا، بڑی زیادتی کی اسامہ نے اور فلاں، اور لہذا افغانستان کو ملبے کا ڈھیر بنا دو. ساری دنیا اکٹھی ہو کر آ گئی کس چیز کے اوپر، ایک جھوٹ کے اوپر، فریب کے اوپر. وہ جھوٹ سب سے بڑا تاریخ کا، وہ سب سے بڑی حقیقت بن کر دکھا دیا گیا. یہ ہے دجالی فتنے کا ایک پہلو. سورہ کہف کے بارے میں ہے قرآن مجید میں، جو سورہ کہف ہے 15 پارے میں احادیث میں آیا کہ دجالی فتنے سے بچنے میں بڑی مؤثر ہے. کسی دجالی فتنے کا ایک ظہور اس طرح سے بھی ہے کہ مادی اور سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے انسان کا سارا بھروسہ، سارا اعتماد اسباب پر ہو جائے گا. مسبب الاسباب جو اللہ ہے، جو پوری کائنات پر حکومت کر رہا ہے، اس سے توجہ بالکل ختم. مادہ پرستی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. آج کا دور وہ نہیں ہے کہ انسان بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ اپنی زمین جو ہے وہ ٹیک دے، وہ ختم ہوا. اب کہیں کہیں بہت ہی پسماندہ علاقوں کے اندر دنیا میں کہیں ہوگا ایسا شرک، ادروائز نہیں. آج کا سب سے بڑا شرک جو ہے مادہ پرستی کا، اس لیے کہ اس دنیا کا معاملہ یہ ہے جو ہمیں غیب میں رکھا گیا، سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے، لیکن ہم تک جو چیزیں پہنچتی ہیں اور جو واقعات ہوتے ہیں وہ اسباب و علل کے پردوں سے ہو کر آتے ہیں. ایک نظام اللہ نے بنا رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جسے ہم کہتے ہیں لاز آف دی نیچر، قوانین قدرت. لیکن آج کا انسان یہ سمجھ رہا ہے چونکہ وہ سب چیزیں آتی اسی اسباب کے پردے سے ہو کر ہیں، تو وہ سمجھتا ہے یہ قانون فطرت جو ہے یہ اٹل ہے، کوئی اس میں مداخلت کر ہی نہیں سکتا، اور برتر کوئی قوت نہیں ہے. جس کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہوگی، اسلحہ زیادہ ہوگا، اس کی برتری ہوگی. سارے معاملات جو ہیں وہ کیلکولیٹڈ ہوں گے مادی حوالوں سے، مادی اسباب و ذرائع کے حوالوں سے. کوئی برتر ہستی، کوئی اللہ کا بھی حکم چل رہا ہے اس کائنات میں، چل رہا ہے زمین پر بھی چلتا ہے یا نہیں چلتا، کوئی یہاں پر بھی اس کی مشیت جو ہے کار فرما ہے یا نہیں ہے، یہ تصور ختم. اس لیے کہ چیزیں ہم نے لاز آف دی نیچر کو دریافت کیا اور اس کے بعد ان کو استعمال کیا، اور جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ ترقی ہوئی اس کا پس منظر بھی ایک بڑا عجیب ہے یورپ کا، کہ پاپائیت کے نظام کی وجہ سے وہاں دین سے، مذہب سے شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی، شدید. ہمارا دین علم کی، علم کو پروموٹ کرنے والا دین ہے. قرآن کہتا ہے ذہنی اور خیالی باتوں کے اوپر اپنے علم کا موقف قائم مت کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُؤَادَ، ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، عقل دیا ہے، دل عطا کیا ہے، ان فیکلٹیز کو بروئے کار لاؤ، اپنے علم کو آگے بڑھاؤ، علم حاصل کرو، کہیں روک ٹوک نہیں ہے. چنانچہ جب اسلام کا عروج ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ عروج تو ہوا تھا قرآن اور دین، ایمان اور یقین اس کی بدولت، لیکن جب اسلام پھیلا تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ان علوم کو ترقی دی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لیکن پاپائیت کے نظام کے تحت یورپ میں سائنس کی تعلیم حاصل کرنا جرم تھا، فلسفہ پڑھنا جرم تھا. چنانچہ انہوں نے وہاں کے، ان کے جو ڈارک ایجز گزرے ہیں، ان کے اندر اتنا مذہبی ایک جبر تھا، ایسا شدید کرٹن اوپر حائل کر دیا گیا تھا لوگ انتہائی گھٹن کی فضا میں رہ رہے تھے، وہ خود ان کو ڈارک ایجز کہتے ہیں، صدیاں ان کی گزری ہیں جب پاپائیت کا نظام تھا. جبرن مانو یہ تثلیث کا عقیدہ، ایک میں تین ہے تین میں ایک ہے، توحید کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا. ابنیت مسیح کا عقیدہ، حضرت مسیح اللہ کے صلبی بیٹے ہیں، معاذ اللہ. مانوی انداز میں نہیں ہم کہہ رہے، وہ کہتے ہیں ہم حقیقی بات کہہ رہے ہیں، ریئل سن. اور کفارے کا عقیدہ، ہر انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے. وہ جو حضرت آدم سے گناہ ہوا تھا اس دنیا میں آنے سے قبل، جب انہیں آزمائشی جنت میں رکھا گیا تھا، اس گناہ کا بوجھ لے کر ہر انسان پیدا ہوتا ہے. اور حضرت مسیح جو ہیں وہ انسانیت کی طرف سے کفارہ بن کر سولی پر چڑھ گئے. اس عقیدے کو جو مانے گا وہ پاک ہوگا، باقی سب گناہ کے بوجھ کے اندر ہے. ایسے ایسے غیر عقلی غیر منطقی زبردستی یہ عقائد جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیے، اور علم اور تحقیق اور سائنس کے سارے دروازے بند رکھے. اس کی وجہ سے وہاں نفرت کے شدید نفرت پیدا ہو گئی مذہب کے خلاف. چنانچہ جب ایک مرتبہ انہوں نے اس مذہب کے بندھنوں کو توڑا، اور رینیسانس اور اس سے پہلے احیاء العلوم کی تحریکیں وہاں پر آئیں، اور وہ آئی تھی مسلمانوں کے زیر اثر، قرطبہ اور غرناطا کی یونیورسٹیوں میں جب مسلمانوں نے ان علوم کو فروغ دیا، ارسطو کی منطق کو زندہ کر دیا، افلاطون اور سقراط اور بقراط ان کے جو ہیں وہ علمی جو ہیں مخطوطات نکال کر ان کو بھی علم کے میدان کے اندر لوگوں کے سامنے رکھا، ایک نئے دور کا آغاز ہوا. اس وقت کے بعد سے وہاں پر انہیں شعور حاصل ہوا، اور انہوں نے کہا اس مذہب نے، عیسائیت نے تو ہمارا گلا گھونٹ کر رکھا ہوا ہر اعتبار سے. پھر ان کے اندر جرت پیدا ہوئی، انہوں نے مذہب کی تنابیں توڑی اور شدید بغاوت پیدا ہوئی مذہب کے خلاف. یہ مذہب سے نفرت ہے جس کی وجہ سے اب جو تہذیب نئی اٹھی ہے یورپ کے اندر، اس میں خدا کا تصور، آخرت کا تصور، روح کا تصور، ایمانی حقائق، ان سب کو ریڈیکیول کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا. یہ سب لا یعنی باتیں. کیوں؟ وہ پس منظر تھا. وہ جو مذہبی طبقات تھے انہوں نے عیسائیت کو اتنا حلیہ بگاڑ دیا تھا، اتنا مست کر دیا تھا، اور اس کو جبر کے ساتھ مسلط کیا ہوا تھا کہ پھر اس کا ایک ریئیکشن پیدا ہوا. اچھا یہ مذہب جو ہے ہمارے اوپر جب تک مسلط رہا، ہم تو دنیا میں بھی پیچھے رہے، سائنس میں بھی پیچھے رہے، علم کی دوڑ میں بھی پیچھے رہے، ڈارک ایجز گھٹن کا شکار رہے. یہ ہے ہی غلط، تو پھینکو اٹھا کر اٹلانٹک اوشن کے اندر پھینک دو. مذہبی تصورات غلط. چنانچہ اسی لیے وہ اکبر آبادی نے کہا تھا نا، ایک دور وہ آیا تھا، اور جب یورپ کا وہ غلبہ ہم پر بھی آیا تو یہاں بھی وہ چیز طاری ہو گئی تھی کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. خدا کا نام لینا دقیانوسیت، جہالت، اس چیز کی علامت. یہ ہے وہ پس منظر جس کی وجہ سے اب چونکہ مذہب کا جو اصل دین ہے وہ آپ کو ویلیوز دیتا ہے، اقدار دیتا ہے، انسانیت کی خدمت ہے. اگر سائنسی ترقی ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے، ڈسٹرکشن کے لیے نہیں. اور یہ کہ یہ گوشے جو ہیں دنیا کی زندگی کے، یہ شیطانی گوشے ہیں، ان سے بچ کر رہنا ہے. یہ ساری حدود و قیود جب ختم ہو گئی اور شیطان کہ گویا وہ ایجنٹ بن گئے مذہب کے خلاف ہو کر، اب شیطانی رستوں پر یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی استعمال ہو. اور اس وقت وہ ایک دجالی فتنے کا روپ دھار چکی ہے، اور اس ترقی کے نتیجے میں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ بھی اصل حقیقت تو یہ ہے، یہ سائنس ٹیکنالوجی، باقی اللہ، یہ جو کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، کوئی نہیں آئے گی. آج کا مسلمان بھی یہ کہہ رہا ہوں، کون سی مدد اللہ کی، کہاں سے آتی ہے، کوئی نہیں آتی. آپ پڑھے لکھے لوگوں کو ذرا کرید کر دیکھیے، جب تک آپ کے پاس ایٹمی قوت، ہم تو خیر ایٹمی قوت کے ہوتے ہوئے بھی کس حال میں ہیں، اور ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں سبق سیکھنے کے لیے. میں نے بار بار حوالہ دیا ہے، ایک وہ طالبان تھے جو پہلے سے ہی پتھر کے زمانے کو پہنچے ہوئے تھے، جو 20 سال کا ان کا پس منظر تھا، پہلے رشیا کے خلاف وہاں پر جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ایک جہاد جاری تھا، پھر آپس میں ان فائٹنگ ہوئی ہے مختلف جہادی گروپس کی، وہ تو آلریڈی پتھر کے دور میں پہنچے ہوئے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس تو ایٹم بم بھی تھا، ہم ایک دھمکی کے آگے کیوں لیٹ گئے، کیا چیز نہیں تھی ہمارے پاس، کیا ہم دنیا کی ایٹمی قوت نہیں تھے، اس سے پہلے ہم دھماکے کر چکے تھے، ان کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں اور اب ثابت بھی کر چکے ہیں، کوئی ریزسٹ نہیں کیا، یہ کہ بھائی یہاں تصور ہے ہی نہیں، کوئی اللہ کی مدد کچھ نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان مادی اسباب کے ذریعے ہی ہوتی ہیں، وہ آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کچھ کر سکیں گے ورنہ کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ اس دور میں اللہ نے دکھا دیا، ان طالبان کو امریکہ آج بھی شکست نہیں دے سکا، بھائی حکومت علی گئی وقتی طور پر، کیا انہوں نے گھٹنے ٹیکے جیسے ہم نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، یہ کیا ڈرامہ رچایا ہوا تھا، ہلری کلنٹن آئی ہوئی ہیں اور وہ دربار پہ جا کر جو ہے وہ دیکھیں تقسیم کر رہی ہیں، کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے، اس قوم کے ساتھ کیا مذاق بنایا جا رہا ہے، ان کو تو ہم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان کی ڈکٹیشن، اسلام آباد میں پکڑے جاتے ہیں، گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں امریکہ کی، ان کی ایجنسیز کی، اس کے اندر غیر قانونی اسلحہ ہے، ایسے ایسے ان کے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، انتظامیہ پکڑتی ہے اوپر سے وزارت داخلہ کا فون آتا ہے چھوڑ دو، یہ ہمارے حاکم ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، چھوڑ دو، اچھا پھر وہ دھماکے کریں، تخریب کاری کی واردات کریں تو نظام کس پر آتا، طالبان، آپ نے چھوڑا ہوا ہے انہیں، کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، یہ ہے مذاق، لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا بات ادھر نکل گئی، اس دجالی فتنے کا اثر کیا ہے، ہمارا ایمان اللہ پر نہیں ہے مادی اسباب، ہم نہیں مانتے کہ اس دنیا میں اللہ کی کوئی حکومت اور اقتدار ہے، اسی کو زور چلتا ہے، نہیں، یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آج امریکہ کے پاس لاٹھی ہے لہذا ہمیں اس کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، یہ ہماری پوری قوم کا ایمان اسی لیول پر ہے، اللہ ماشاء اللہ، اوپر کی سطح پر اختلافات ہیں تو وہ کچھ اور بنیادوں پر ہے، امریکہ کی غلامی پر اتفاق ہے، یہ ہے قرآن نے انہی باتوں کو ایک بڑی خوبصورت تمثیل سے بیان کیا، میں نے وہ آیات پڑھی ہے، قرآن مجید کتاب ہے، کتاب ہدایت پوری نوع انسانی کے لیے، آپ دیکھیں گے کہ اس قرآن مجید میں سابقہ امتوں کے قصے بھی ہیں، حالات بھی ہیں، کس لیے ہیں، سبق آموزی کے لیے، کچھ واقعات بھی ہیں، کچھ تمثیلیں بھی ہیں، کچھ کہانیاں بھی ہیں، اس معنی میں کہ باغ والوں کا قصہ لکھا سورہ کہف میں بھی آیا، ایک اور قصہ وہ بھی کچھ باغ والوں کا تھا، وہ سورہ قلم میں ہے 29 پارے میں، قصہ کوئی مقصود نہیں ہے، سبق آموزی ہے، اس میں ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، تاکہ اس ذریعے سے سادہ الفاظ کے اندر اور دلچسپ پیرائے کے اندر اصل حقیقت تک انسان پہنچ سکے، جسے ویسے بیان کرنے کے لیے شاید بڑی ثقیل گفتگو کی ضرورت ہوگی، بڑی عالمانہ گفتگو کی ضرورت ہوگی، اسے بڑے سہل انداز میں غیر محسوس طریقے پر وہ میسج پہنچ جائے، اصل پیغام ہدایت جو ہے وہ انسان تک پہنچ جائے، اور ان مشکل موضوعات کو سمجھنے میں بھی، اس کی حقیقت کو سمجھنے میں عام آدمی کو بھی دقت نہ ہو، چنانچہ سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ ہے، میں اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں، فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اے نبی ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دو افراد کی، دو اشخاص، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان میں سے ایک کو تو ہم نے عطا کیے تھے دو باغات انگوروں کے، وحففناهما بنخل، اور ہم نے ان کو باغات کو گھیر لیا تھا کھجور کے درختوں سے، وجعلنا بینهما زرعا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان زراعت کا معاملہ بھی رکھا تھا، اس میں کھیتی باڑی ہوتی تھی، اب یہ اصل میں ایک شخص وہ ہے جو عربوں کے نزدیک، اہل عرب کے نزدیک اس دور کا جو تصور تھا سرمایہ داری کا، کوئی بڑا زمیندار ہے، سرمایہ دار ہے، بڑا صاحب حیثیت ہے، تو اس کی کانسیپٹ کیا ہوتا تھا کہ اس کے باغات ہوں. ظاہر ہے مکہ کے اندر تو کوئی ایک گھاس کا تنگا بھی نہیں اگتا تھا. طائف میں عام طور پر جو سرداران قریش ہیں ان کے باغات طائف میں ہوتے تھے، پہاڑی علاقہ ہے، کچھ ٹھنڈا بھی ہے، انگور بھی ہوتا ہے، وہاں اچھی فصل ہوتی ہے، پانی بھی ہے. تو اب ایک مثال تو وہ دی ہے جو اس دور میں ایک شخص ہے جو سرمایہ دارانہ طبقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کے دو باغات ہیں، انگوروں کے باغات، یہ بڑی دولت تھی، اور ان دونوں باغات کو گھیرا ہوا ہے کھجوروں نے، کھجوروں کی فصل بھی مل رہی ہے اسے، اور جو لوگ باغبانی سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہوا توڑ کے طور پر ایک بیریئر، عام طور پر لو چلتی ہے، ہوائیں گرم اور ٹھنڈی چلتی ہیں، ان کے اثرات سے بھی کسی حد تک وہ اندر کے باغات محفوظ رہے. انگور کا پودا نازک ہوتا ہے، تو یہ حصار ہے، گویا اس کے پاس ساری سہولتیں حاصل تھی. اور اس باغات کے اندر جہاں انگور کے باغات ہیں وہیں پر کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے، اناج بھی ہو رہا ہے، سبزیاں بھی ہو رہی ہیں، بہترین ایک آئیڈیل سچویشن ہے. اور اس سے آگے فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. دونوں باغات بھرپور فصل لاتے تھے، پھل لاتے تھے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی اس میں کمی نہیں ہوتی تھی، ہر سال بہت بھرپور فصل آ رہی ہے، کھجور کی بھی، انگور کی بھی، اور جو زراعت ہے، اناج ہے، سبزیاں ہیں، گویا وارے نیارے ہیں ہر اعتبار سے، حالات سازگار ہیں. وفجرنا خلالہما نہارا، اور ان کے درمیان ہم نے ایک چشمہ بھی جاری کر دیا تھا، ندی بھی تھی، گویا پانی کا اپنا انتظام تھا، ایک قدرتی چشمہ ہے، ندی ہے جو اس کے اندر سے گزر رہی ہے دونوں باغات میں سے، اسے کہیں اور سے پانی لانے کی ضرورت نہیں ہے. اسباب سارے موجود ہیں، باغ کی حفاظت، پانی اپنا، کھجوروں کے جھنڈ اس کے جو ہے اس کو گھیرے ہوئے، لہذا اسے یقین تھا کہ یہ باغ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا. وَكَانَ لَهُ ثَمَر، اور اس شخص کے جو ہے پھل بھی تھا، عام طور پر مفسرین نے اسے مراد دی ہے کہ اس کے اولاد بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے مال بھی دیا تھا تو اولاد بھی دی تھی، دو نعمتیں اس زمانے میں بہت مشہور اور واقعی اللہ کی نعمت سمجھی جاتی تھی، اس لیے کہ دنیا میں حیثیت کا تعین انہی دو چیزوں سے ہوتا تھا. آج اولاد والا خانہ جو ہے وہ نکال دیا اس بات بھی دور نے، اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اولاد آپ کا جو ہے بڑھاپے میں سہارا بنتی ہے، آپ اپنے بینک میں پیسے رکھوائیے، آپ اپنی انشورنس کرائیں، فلاں کریں، اپنی چیزوں کی انشورنس کرائیں، آپ کا ہر چیز محفوظ ہے، بلکہ بچے تو دو ہی اچھے، زیادہ اولاد جو ہے وہ ویسے ہی آج کل پوچھا جائے تو وہ بھی شاید باعث شرم ہوتا ہے، جیسے کہ اکبر نام لیتا تھا خدا کا اس زمانے میں، اللہ کا نام لینا باعث شرم ہے، تو یہ زیادہ اولاد ہونا بھی آج کل اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس زمانے میں انسان کی عزت، اس کی شان و شوکت، اس کا اظہار اولاد سے بھی ہوتا تھا، بیٹے ہو، جوان ہو، تو اللہ نے وہ دولت بھی اس کو دی تھی. فقال لصاحبه وهو يحاوره، اب کہا اس شخص نے، اس سرمایہ دار نے اپنے ساتھی سے، دوست سے، اور اگلی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دوسرا اس کا دوست ہے، کوئی بچپن میں کسی ساتھی رہا ہوگا، اس وقت وہ ایک درویش ہے، مفلس ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے دنیاوی مال و اسباب، صرف ایمان و یقین کی دولت ہے، اس کے پاس سارا کچھ دنیا کے اسباب موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، ریسورسز ہیں، تحفظ ہے اس باغ کا، کیونکہ آج کل یہ اس زمانے میں یہ انشورنس نہیں ہوتی تھی کہ آپ اپنے سرمایہ کا تحفظ بھی کریں اور عوام سے اس کی بھی قیمت وصول کریں، اس لیے کہ جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے اندر وہ بھی لاگت شامل کریں گے تو اس کا بوجھ عام صارف پر پڑے گا، شہریوں کے اوپر پڑے گا، میرا سرمایہ جو ہے اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی عوام، وہ بھی ان کا خون جو ہے چوس کر حاصل کیا جائے، یہ آج کا سرمایہ داری نظام، اس وقت یہ چیزیں ابھی ڈیولپ نہیں ہوتی، یہ تو دجالی فتنے کے وہ چیزیں ہیں، مظاہر ہیں جو پہلے سوچی بھی نہیں گئی تھی، ظاہری اسباب سارے تھے اس کی حفاظت کے. اب یہ سرمایہ دار کہنے لگا ترنگ میں آ کر، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے مال اور نفری، اولاد
اور حلقہ احباب ہر اعتبار سے تم سے بہت بڑھ چڑھ کر. دیکھو دنیا میں اللہ نے, دنیا میں میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں, تم سے برتر ہوں. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه, اب اپنے باغ میں وہ داخل ہوا اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا, اپنی جان پر. کیوں؟ صحیح طریقہ کیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوتا, لیکن وہ اپنے اس سرمایہ دارانہ غرور کے اندر اور گھمنڈ کے اندر اس نشے میں ہے, اور اس کی زبان سے ایسے جملے نکل رہے ہیں کہ وہ گویا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا باغ کبھی تباہ ہو سکتا ہے. سارے انتظامات مکمل ہیں, پانی اپنا ہے, کھجوروں کے جھنڈ ہیں, باغ حفاظت کرنے والی ہے, پورا میں نے انتظام کر رکھا ہے. یہ باغ, کیونکہ اس زمانے میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے, ایک زمانے میں مشہور تھا, آج ایک شخص لکھپتی ہے اور کل وہ بالکل کنگال ہوگا. کبھی کبھی کسی کا سارا سرمایہ ایک دم ہی ختم ہو گیا, کوئی آسمان سے آفت آ گئی, تو وہ کہنے لگا کہ اس پر نہیں کوئی آفت آ سکتی, یہ میں نہیں سمجھتا. وما اظن الساعة قائمة, دل کی بات زبان پر بھی آ گئی, میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہوگی. یہی دنیا ہے اصل میں, تو جو شخص اسی کو جنت بنا لے اپنی, یہی جنت ہے. دیکھو سب کچھ ہے, آسمانی کتابوں میں جنت کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ دیکھو مجھے سب کچھ حاصل ہے یہاں, اور یہ محنت سے ہوتا ہے. یہ ساری چیز, یہ سرمایہ دانہ فکر ہے, سوچ ہے, مینٹیلٹی ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت بھی قائم ہوگی. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي, اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا. اب آپ یہ نوٹ کیجئے گا, یہ سرمایہ دار شخص جو بھی ہے یہ ملحد نہیں ہے, اللہ کا انکاری نہیں ہے, آخرت کا بھی انکار نہیں کر رہا, لیکن اس کا یقین اللہ اور آخرت پر نہیں ہے, اس کا یقین اس دنیا اور یہاں کے اسباب پر ہے. ورنہ مانتا ہے اگر میرا رب, وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي, میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا, رب تو ہے ٹھیک ہے, یہ دنیا اس نے بنائی ہے, اور اگر بالفرض آخرت ہے اور مجھے وہاں جانا پڑا تو کیا ہوگا, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, تو لازماً میں اس سے کہیں بہتر پاؤں گا وہاں پر. یعنی اب یہ بھی وہی سوچ کہ یہ چیزیں جو مجھے ملی ہیں یہ میرا حق ہے, میرا کیلیبر وہ ہے کہ میرے لیے ساری سہولتیں اور دولت ہونی چاہیے, باقی یہ جو ان کے پاس کچھ نہیں ہے, مفلس ہیں, ان کے پاس ہنر نہیں ہے, انہوں نے محنت نہیں کی, یہ جوتیاں پٹخار رہے ہیں, لیکن میرے اندر ہنر ہے, صلاحیت ہے, اور میں گویا کہ یہ حق رکھتا تھا کہ مجھے یہ چیزیں ملتی, تو جب دنیا میں یہ سب کچھ مجھے ملا ہے تو آخرت میں اس سے بڑھ کر ملے گا, میری یہ صلاحیتیں ختم تو نہیں ہو گئی, اگر میں وہاں جاؤں گا تو اس سے بڑھ کر پاؤں گا. یہ ایک مینٹیلٹی ہے, آج بھی سرمایہ دارانہ ذہنیت یہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور یہ کہ یہ لوگ جوتے پٹخار رہے ہیں, ان کی مدد کرنا ہماری کیا ضرورت ہے, انہوں نے محنت نہیں کی, ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے, جائیں. ہاں, اور ہمیں جو کچھ ملا ہے محلات ملے اس لیے کہ ہم اس کے اہل تھے, یہ ہمارے شایان شان ہے, حاضر لی, یہ میرا حق ہے, میں ایک بلندتر ہوں عام آدمی کے مقابلے میں, لہذا وہ اگر مفلس لوگ ہیں تو وہ ذرا فاصلے پر ہی بیٹھے, مجھ سے ملنے کے لیے بھی کئی رکاوٹیں ہونی چاہیے, کوئی ڈائریکٹ نہ مجھ سے مل سکے. یہ ہے ایک پورا پوری سوچ, اس کے مختلف اظہار کے طریقے. تو وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره, اب اس کے اس درویش ساتھی نے جو کسی وجہ سے اس کا دوست ہوگا, وہ بچپن کا ساتھی رہا ہوگا, ورنہ ان دونوں کا آپس میں کوئی بظاہر میل نظر نہیں آتا, اب اسے موقع ملا, اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا, کہ کیا تم کفر کرتے ہو, ناشکری کرتے ہو اس ذات کی جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفة, اور پھر نطفے سے گندے پانی کی بوند سے, ثم سواک رجلا, اور وہ اللہ ہے اس رب کی خلاقی ہے کہ پھر تمہیں بنا سوار کر ایک انسان کی شکل میں لا کھڑا کیا, تم اس کی ناشکری کر رہے ہو, اور اس کے بتائے ہوئے وعدے کا انکار کر رہے ہو آخرت کا. لیکنہ اللہ ربی، لیکن جان لو وہی اللہ ہے کہ جس کو میں رب مانتا ہوں، وہ ہے میرا رب، مالک اور خالق. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کسی نوع کا شرک نہیں کروں گا اپنے رب کے ساتھ. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے اس باغ میں داخل ہوا تھا تو تیری زبان پر یہ الفاظ آتے کہ ما شاء اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے. لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے اس کائنات میں، کوئی طاقت سوائے اس ایک ہستی کی. اگر کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے تو وہ بھی اس کی عطا ہے، کسی کو نعمتیں دی ہیں دنیا میں تو وہ بھی اس کی دین ہے، مال دیا ہے تو وہ بھی اس کی، کسی کی ذاتی شے نہیں ہے کوئی. اگر ذہانت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے دی ہے. اور قوت بھی اگر کسی کے پاس قوت و اختیار ہے تو وہ بھی اس کا ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے اور امتحان ہے، یہ ساری صورتیں امتحان کی ہیں. ہاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے انسان کو موقع دیے ہیں، قوت بھی دیتا ہے کسی کو جانچنے کے لیے کہ وہ کیا معاملہ کرے گا، فرعون بن کر دکھائے گا، یا جیسے ذوالقرنین نے ساری قوت ہونے کے باوجود ایک رب پر توکل تھا، وہ ایک اللہ کا بندہ تھا. ذوالقرنین کی مثال بھی اسی صورت میں آ رہی ہے سورہ کہف، قوت ہونے کے باوجود اس کا ایمان تھا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، مدد بھی اسی کی طرف سے، یہ ایمان ہے. اور ایک شخص کہے یہ میری وجہ سے ہے، میری صلاحیت ہے، یہ میری ذاتی شے ہے، یہ میری ہنر بندی ہے، میری تدبیر ہے، میری پلاننگ ہے، اس کے نتائج ہیں، تو بس گیا. لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. کیا تم نے جو میرا مذاق اڑایا اور تم نے کہا میں برتن ہوں، تو اس وجہ سے کہ تم نے مجھے کم تر دیکھا ہے مال میں اور اولاد میں، اور ایک درویش آدمی کا تم نے دل دکھایا. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو کوئی وعید نہیں کہ میرا رب تمہاری اس باغ سے کہیں بڑھ کر نعمت اور اس سے بہتر باغ مجھے عطا کر دے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں، یہ ہے وہ ایمان اور یقین. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور تیرے اس باغ کے اوپر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، کوئی بعید نہیں. فتصبح صعیدا زلقا، اور پھر یہ باغ کیا ہو جائے گا، چٹیل میدان، جیسے فصل کاٹ دی جاتی ہے. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی جو ہے وہ نیچے گہرا اتر جائے، جو چشمہ یہاں سے بہ رہا ہے وہ واٹر ٹیبل ڈاؤن ہو جائے، چشمہ خشک ہو جائے. فلن تستطيع له طلبا، اور پھر تم اس پانی کو دوبارہ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوگے. یہ سب چیزیں میرے رب کے اختیار میں. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا، کوئی آفت آسمان سے آئی اور سارا باغ ختم، پھل برباد. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا، اب وہ کفے افسوس بننے لگا اس چیز پر، مَا أَنْفَقَ فِيهَا، جو انویسٹمنٹ اس نے کی تھی، ظاہر بات ہے محنت بھی کی، سرمایہ بھی لگا، سب کچھ اس کا جو ہے وہ وہی تھا، باغ اسی سے ساری امیدیں وابستہ تھی، سب ڈوب گیا. وہی قابیت اعلی عروشہا، اور وہ جو انگور کے پودے تھے ان کو سہارا دے کر کھڑا کیا جاتا ہے، وہ سب زمین پر آ پڑے. ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور کہنے لگا کہ اے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. یہ ہے
دو افراد کا قصہ جن میں سے ایک باغواڑا ہے, ایک سرمایہ دار, اور ایک وہ ہے جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے. ہاں درویش,
سبق کیا ہے؟ دنیا میں آپ کو جو کچھ مل رہا ہے وہ مال و اسباب کے سلسلے سے ہو کر مل رہا ہے, لیکن توکل یقین اللہ پر رہے تو ایمان ہے. اور اگر توکل اور یقین, میں نے بڑے انتظامات کر رکھے ہیں, یہ باغ تباہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اسی مادہ پرستانہ سوچ کر نتیجہ نکلتا ہے کہ اصل زندگی تو ہے یہ زندگی, آخرت پر سبھی یقین اٹھ جاتا ہے. اور اسی کے یہی شیلٹر انسان لیتا ہے, اگر آخرت ہو بھی گئی تو کوئی بچا لے گا. آخر دنیا میں اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے, میرے اندر کوئی خوبی تھی تبھی زیادہ دیا, میں اس کا مستحق تھا تو آخرت میں بھی یہی ہوگا. یہ وہ پٹیاں جو شیطان پڑھاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے, اور اس لیے تاکہ جہنم میں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو, عذاب جہنم میں. وہ تو چاہتا ہے سب اس کے ساتھ ہو. اتارو پٹڑی سے انہیں, صراط مستقیم سے, ایسی ایسی پٹیاں سلجھاؤ انہیں, سبز باغ دکھاؤ اور اسی کے اندر گم رکھو. دل کا امانی یوں ہم, قرآن کہتا ہے یہ تمہارے اپنے خود ساختہ خیالات ہیں, خیالی پلاؤ پکا رکھے, جی کوئی عقیدت. شرک کیا تھا اس میں؟ توحید یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم سے. جو ملا ہے وہ بھی اس کی عطا ہے, اور جو کچھ کسی کو زیادہ ملا وہ اس لیے نہیں ملا کہ اللہ اس سے راضی اور خوش ہے, یا اس کے اندر کوئی خاص خوبی ہے جو مل گیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. دنیا ہے ہی دار الامتحان, کسی کو زیادہ دے کر آزمایا, کسی کو کم دے کر آزمایا, اور اس کے اندر آزمائش کے لیے کسی کو اچھے حالات پہلے دیے اور پھر کھینچ لیا, رزق تنگ کر دیا. کوئی برے حالات میں پرورش پایا تھا, اس کے اوپر چھپر پھاڑ کر اس کو دولت دے دی, یہ بھی آزمائش ہے. ہر شکل آزمائش کی. اور اگر اس حقیقت کو سمجھ گئے تو جس کو زیادہ ملا ہے اس کی حالت زیادہ قابل رحم ہے, وہ زیادہ بڑی آزمائش میں ہے, اس سے حساب سخت ہوگا. اور زیادہ امکان یہ ہے کہ دولت جو ہے اسے غافل کر دے گی. زیادہ دولت ہوتے ہوئے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا اور صراط مستقیم پر قائم رہنا زیادہ مشکل ہے. تو کون زیادہ قابل رحم ہے؟ یہی بات حضور نے فرمائی تھی, لَلْ فَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ, مجھے اپنی امت کے بارے میں فقر سے کوئی اندیشہ نہیں ہے. اندیشہ کس بات کا ہے؟ کہ تم پر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور پھر تم دنیا کے اسی امتحان میں ناکام ہو جاؤ. اندیشہ اس بات کا ہے. حقیقت تو یہ ہے, لیکن یہ ظاہری اسباب جب آ جاتے ہیں اور پھر انسان کا سارا توکل انہیں پر ہو جاتا ہے. جس کا آج, جیسے کہ میں نے عرض کیا, آج ہماری قومی سطح پر سوچ یہی ہے کہ آپ کے پاس قوت ہے, اسلحہ ہے تو آپ کامیاب ہوں گے, نہیں ہے تو اب کوئی فرشتہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ لاچار ہو گیا؟ وہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت آسمانوں میں کر رہا ہے, بس وہی اس کا حکم چلتا ہے. یہاں نہیں چلتا اس کا حکم, یہاں تو چلتا ہے امریکہ کا حکم, اور ہم ہیں اس کے غلام. ہاں, جو امریکہ کا حکم نہ مانے وہ دہشت گرد ہیں, ہم امریکہ کے ساتھ ہو کر ان کو کچھ لیں گے. امریکہ کے فرنٹ لائن الائی بنیں گے اور روزانہ خون کا نذرانہ پیش کریں گے, آج اتنے مار دیے, آج اتنے بے گناہ ختم کر دیے. اور امریکہ کو کھلی چھوٹ دیں گے, ان کی یہ کئی ایجنسیز ہیں, بلیک واٹر کا نام تو ختم ہو گیا, کہیں وہ زی کے نام سے کام کر رہی ہے, کہیں وہ ڈائنو کارپ ہے, اور اس کے کئی واقعات آ چکے ہیں. آپ نے دیکھا اسلام آباد میں گاڑی پکڑی جاتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ ویپنز موجود ہیں, اور روپ دھارا ہوا ہے کن کا, افغانیوں کا روپ دھار کر وہ غیر ملکی یورپین اور امریکن بیٹھے ہوئے اس کے اندر, اور جب انہیں روکا جاتا ہے ایک فون کرتے ہیں اوپر سے وزارت داخلہ کا حکم آ جاتا ہے, چھوڑ دو انہیں, یہ ہمارے مائی باپ ہیں. اور پھر جو واقعات ہوں سارے لگا دو الزام طالبان پر, اور گلا گھونٹ دو اس کا بھی, میڈیا کا بھی, اور جہاں ہم کاروائی کر رہے ہیں وہاں میڈیا کا کوئی بندہ نہیں داخل ہو سکتا, بس ہم جو پریس ریلیز دیں گے جو وہی ہم نازل کریں گے وہی اس پرچار کی جائے گی تمہارے میڈیا کے اوپر. امریکہ کے اس جنگ میں اب تو بہت سے ایسے لوگ بھی بولنے لگے ہیں, عام طور پر دینی طبقات یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ پرانے دقیانوسی لوگ ہیں, یہ آج کل کے حقائق کا کیا پتا, لیکن الحمدللہ آج کے اخبار میں بھی وہ ایک شیریں مداری ہے, میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا لیکن سنا ہے کہ مذاکروں میں آتی ہیں وہ بہت سے کے اندر, اور وہ کوئی مذہبی قسم کی خاتون نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو امریکہ کے حوالے کر دیا, دہشت گردی کا اصل سبب ہی ہے, امریکہ کی جنگ میں اس کا ساتھ دینا اس یہی سبب ہے دہشت گردی کا اس ملک کے اندر, جب تک اس کو نہیں چھوڑیں گے ختم نہیں ہوگی, بڑھتی جائے گی, وہ تو پاور پھیلا رہے ہیں. اللہ کی مدد آج بھی ہو تو کچھ نہیں کر سکتا امریکہ, لیکن ہم اللہ کو آواز دینے کے لیے تیار ہی نہیں, اس لیے کہ پھر اللہ کا وفادار ہونا پڑے گا, دنیا کی کچھ محدود کرنی پڑے گی, کچھ حلال حرام کا پابند ہونا پڑے گا, کچھ قیود اپنے اوپر عائد کرنی پڑے گی, اس کے لیے ہم تیار نہیں. اس نے صحیح کہا کہ کیری لوگر بل کا مطلب ہے پورے طور پر امریکہ کو حوالے کر دیں, اور میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ کس بات کی امریکہ ہمیں خیرات دے رہا ہے, ایک طرف کہتا ہے یہ تمہاری اپنی جنگ ہے, تو بھائی ہماری اپنی جنگ ہے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو, ہم خود دیکھ لیں گے, آپ روزانہ وہاں سے آسمان امریکہ سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے, ان کا رسول میسنجر کاہے کے لیے آ رہے ہیں بار بار, کبھی تو لگتا ہے کابینہ کا اجلاس ہی ہو رہا ہے, اکٹھے ہو گئے بے شمار, کس بات کی خیرات دے رہے ہو ہمیں تو, اور کہتے ہو تمہاری اپنی جنگ ہے, تمہارے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ہم جو اپنے عوام کی قربانی دے رہے ہیں اور اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں اور عوام اور فوج کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں, اس کا معاوضہ ہے یہ کیری لوگ مجھے جو تمہیں ملے گا اس انداز سے, اور ہمیں یقین ہو کہ ہاں ہمارا ایجنڈا ٹھیک طرح پورا ہو رہا ہے تو خیرات ملتی رہے گی, ڈوب مرنے کا مقام ہے پوری قوم کے لیے, یہ اس بات کی خیرات, اور ہم دیں گے بھی تب کہ تم پورے طور پر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو, شرائط بھی وہ ڈال دی, نہ صرف ہمارے ایجنڈے کو آگے بڑھاؤ بلکہ تمام معاملات بھی ہمارے حوالے کرو. پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ ہم کوئی آزاد ملک ہیں خود مختار ملک ہیں تو یہ بھی اس دور کا سب سے بڑا جھوٹ اور فریب. تو اصل میں عرض کر رہا تھا اس دور کا سب سے بڑا شرک مادے پر سارا بھروسہ, تکیہ کوئی اللہ نہیں, کوئی برتر قوت نہیں, اور وجہ کیا ہے کہ سارے معاملات جو بھی ہوتے ہیں دنیا میں بظاہر وہ اسباب کے پردوں سے ہو کر آتے ہیں. وہ حدیث ہمیں یاد نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ بھی جو انسان کھاتا ہے وہ اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اس بندے کے حق میں خوراک کا کام کروں یا زہر بن کر اس کے لیے زہر ثابت ہو جاؤں. یہ نظام بھی سارا اس نے بنایا ہے اور سارا نظام اس وقت بھی اس کے کنٹرول میں ہے, ہر سطح پر اللہ کی اجازت سے معاملات آگے بڑھتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں خود بہت بڑھ رہے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے, لیکن ہم کہیں گے نہیں اللہ کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے اس کائنات, اس ملک اس کم سے کم اس زمین پر نہیں ہے, ہوگا کہیں اوپر. یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے, مادہ پرستی کا شرک, کہ آج مادے کو ہم نے وہ مقام دے دیا. توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر. بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر. یقین کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر. ہمارا یقین ہمارا بھروسہ ہمارا توکل مادی اسباب پر, یہی سب سے بڑا یہ بڑی حقیقت ہے. اور دجالی دور کا سب سے بڑا شرک یہ ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیجئے اس پیمانے پر کون کون, خود اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. قرآن جس اللہ کا تعارف کروا رہا ہے وہ تو تبارک الذی بیدہ الملک, کائنات کی پوری حقیقت, پوری حکومت, پورا نظام اس کی مٹھی میں ہے, اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے. جب پوری کائنات میں اس کا حکم چل رہا ہے تو کیا زمین پر وہ عاجز آ گیا؟ یہ کوئی ایسی بغاوت اللہ کے خلاف ہو گئی ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ خود بھی عاجز آیا ہوا ہے, اس کی جورسڈکشن ختم ہو گئی ہے زمین پر؟ دجالی قوتوں کا کہنا یہی ہے اور ہم یہ بات مان رہے ہیں کہ ہاں, اور یہی ہماری امتحان میں ناکامی ہے. یہی تو وہ شرک ہے جس کی طرف یہ اشارہ کیا مادے پر. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان کی دولت عطا فرمائے. اور وہ کہاں سے آئے گی؟ قرآن پڑھو, پھر تمہیں معلوم ہوگا اصل ہدایت کیا ہے, قرآن کا پیغام کیا ہے, وہ رب کون ہے, اس نے تمہیں بھیجا کس امتحان میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے حکمرانوں کو بھی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ کسر تو انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور اس ملک کی خدادات کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.